ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खान पूरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्ताइनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين والنصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام
میرے قابل احترام حضرات مشائخ عظام علماء کرام اور برادران اسلام ابھی حضرت مولانا محمد علی صاحب نے جو باتیں بیان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جیسا کہ فارسی کا مقولہ ہے پیران امی پرند مریدہ امی پرانند یہ اس طرح کی باتیں ویسے واقعہ یہ ہے کہ کوئی جب بیان کرتا ہے تو بڑی شرم آتی مجھے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے آج کی اس مجلس کے لیے ہمارے عزیز محترم مولانا مفتی یوسف ابن مولانا شبیر احمد صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ حضرات علماء اس مجلس میں کچھ علماء کی ذمہ داریوں سے متعلق آپ بات پیش کریں میں اس قابل نہیں کہ اہل علم کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کر سکوں واقعہ یہ ہے کہ دل سے میں سمجھتا ہوں کہ میں ہیچ در ہیچ ہوں البتہ آپ میرے ہم جنس ہیں اور ہم اور آپ مل کر کے علمی لائن سے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو اس راہ میں کچھ دشواریاں اور مشکلات پیش آتی ہیں ضرورت ہے کہ ہم مل جل کر کے مذاکرہ کریں اور اس راہ کی خدمات کو کس طرح انجام دیا جا سکے اس سلسلے میں آپس میں غور و فکر کریں ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت کا ایک ٹکڑا جو پیش کیا ہے سورہ فاطر کی ہے غالباً آیت ثم اورثنا الکتاب ابھی قاری نے بھی قرات میں یہی اس طرح یہ آیت پیش کی تھی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کتاب کے علوم کا وارث بنایا اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں کے اندر سے چنا. استفاء کا لفظ استعمال کیا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ حضرات مفسرین کے نزدیک اس آیت کا مصداق امت محمدیہ ہے. امت محمدیہ کے حضرات علماء کرام اس کا مصداق بلا واسطہ ہیں اور دوسرے لوگ بواسطہ علماء کرام ہیں. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کے لیے لفظ استفاء کا استعمال کیا جو قرآن پاک میں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرات ملائکہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہاں حضرات انبیاء کے لیے لفظ استفاء باری تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات کو پہنچانے کے لیے فرشتوں میں سے بھی افراد منتخب فرماتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. یہاں بھی حضرات انبیاء کے لیے اور وہ حضرات فرشت ملائکہ جن کو حضرات انبیاء تک پیغام پہنچانے کے لیے جو ہے ذمہ داری دی جاتی ہے ان کے لیے لفظ استفاء استعمال کیا ہے. گویا یہ لفظ بڑا اونچا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے اہل علم کے لیے اس آیت کے اندر استعمال فرمایا. اگرچہ استفاء کے درجات ہیں، حضرات انبیاء کے لیے جو جس درجے کا استفاء ہے ظاہر ہے امتیوں کے لیے وہ نہیں، اس سے کم درجہ ہوگا، لیکن بہرحال وہی لفظ ان کے لیے استعمال کیا، ان کے لیے یہ بڑے فخر اور سعادت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء، حضرات علماء کو حضرات انبیاء کا وارث قرار دیا ہے. اسی کی گویا تشریح ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ حضرات علماء جو ہیں وہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث اور جانشین ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی ذکر کی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ جب لوگوں کو جمع کریں گے تو علماء کو ایک الگ مقام پر جمع کر کے فرمائیں گے کہ میں نے اپنا علم تمہارے سینوں میں رکھا تھا اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ تم اس امانت کا حق ادا کرو گے، اس لیے نہیں رکھا تھا کہ میں تم کو عذاب دوں، جاؤ تم بخشے بخشائے ہو. اور در مختار کے مقدمے میں حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمائے محمد ہم نے اپنے دین کا علم، اپنی کتاب کا علم آپ کے سینے میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ آپ کو عذاب دے، جاؤ بخشے بخشائے ہو. تو حقیقت تو یہ ہے کہ علم دین کے ساتھ یہ نسبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ بہت اونچی نسبت ہے اور ہمارے لیے گویا بہت بڑی سعادت کی چیز ہے. وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے. حکمت سے مراد وہی علم دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو دیا گیا ہے اس کو خیر کثیر عطا کی گئی. یہ بہت بڑا مقام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل علم کو عطا فرمایا ہے. لیکن بھائی جیسا مقام ہے ذمہ داریاں بھی ایسی ہی ہوا کر جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکل سوا ہوتی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تو اسی مناسبت سے ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے اس موقع پر کہ عام طور پر ہمارے اس زمانے میں ہم جو اہل علم کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں اس کا ذریعہ یہ ہمارے مدارس عربیہ ہیں جو ہمارے اکابر نے قائم کیے ہیں, اور ان مدارس عربیہ کو گویا چلانے والے نبھانے والے مسلمان عوام ہیں, ان کے چندے سے یہ مدارس عربیہ گویا چل رہے ہیں. تو اب کسی بھی عالم دین کی علمی شخصیت کی تشکیل میں اور اس کے بننے میں گویا سارے مسلمانوں نے حصہ لیا. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک عالم دین کا وجود یہ اس کا اپنا ذاتی یہ نہیں ہے بلکہ پوری امت کی کا یہ سرمایہ ہے. اب عالم دین کا فریضہ ہے کہ وہ علم دین کے اس حصول کے بعد امت کی خدمت میں اپنے آپ کو مشغول کریں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھو چاہے ایک ہی طالب علم ہو. جس زمانے میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مراد آباد کی جیل میں تھے, حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ محتمم دارم دیوبند آپ کی ملاقات کے لیے وہاں تشریف لے گئے. دوران گفتگو پوچھا کہ آج کل کیا مشغلہ ہے جیل میں, تو حضرت نے جواب میں فرمایا قیدیوں کو قاعدہ بغدادی پڑھا رہا ہوں. تو حضرت حکیم الاسلام نے جواب میں فرمایا واہ بھائی, وہاں دارالعلوم میں تو آپ طلبا کو بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور یہاں آپ ان کو قاعدہ بغدادی پڑھا رہے ہیں. حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے جواب میں فرمایا ہمارا کام تو پڑھانا ہے, بخاری پڑھنے والے ملیں گے تو ان کو بخاری شریف پڑھائیں گے, اور قاعدہ بغدادی پڑھانے والے ملیں گے تو ان کو قاعدہ بغدادی پڑھائیں گے. آج تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی اونچی کتاب ایک مرتبہ پڑھا لی اور مدرسے والے اس سے ذرا کم درجے کی کتاب کسی مدرس کو دیں گے تو گویا وہ اس کو اپنی توہین سمجھتا ہے. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ سے منسلک تھے ایک عالم, وہ کسی مدرسے میں پڑھاتے تھے. انہوں نے بخاری شریف کی جلد اول پڑھائی, دوسرے سال مدرسے والوں نے ان کو بخاری شریف کی جلد ثانی دی, تو حضرت کو لکھتے ہیں کہ میری تو بڑی توہین ہو گئی کہ میرے پاس سے جلد اول لے کر جلد ثانی مجھے دی گئی. تو حضرت رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھوایا کہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت جلد ثانی کی تصنیف کی تھی تالیف کی تھی اس کے بعد جلد اول کی, اور اس کے بعد جب جلد ثانی کی تالیف کی تو کیا ان کا مقام گھٹ گیا تھا؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہماری تدریس کے اندر بھی یہ ساری شکلیں آ جا رہی ہیں. ہمارے بزرگوں کا اخلاص دیکھو کہ وہ بخاری شریف اور جو ہے یہ قاعدہ بغدادی دونوں کو اپنے لیے یکساں قرار دیتے ہیں. جس زمانے میں حضرت گنگوئی رحمت اللہ جیل میں تھے اور مقدمہ چل رہا تھا آپ پر حکومت کی بغاوت کا الزام تھا, لیکن حکومت کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا اور گواہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس الزام کو ثابت نہ کر سکی اور آپ کو چھوڑنا پڑا, قید سے رہا کرنا پڑا. تو جس زمانے میں جیل میں تھے آپ ایک قیدی کو قرآن پاک سکھا رہے تھے. اب جب قرآن پاک کے سکھانے کا سلسلہ چل رہا ہے اسی دوران آپ کی برات کا حکم آ گیا اور رہائی کا حکم آ گیا. جب اس قیدی کو معلوم ہوا کہ آپ کی رہائی کا حکم آ گیا ہے تو رونے لگا. تو حضرت نے فرمایا جب تک کہ تمہارا قرآن پورا نہیں ہوگا میں جیل سے نہیں جاؤں گا. یہ ہمارے اکابر کا جذبہ تھا خدمت دین کا. ضرورت اس کی ہے کہ ہم ہر میدان میں گویا اسی اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اس چیز کو فخر و مباحات کا ذریعہ نہ بنائیں۔ جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی وراثت جو علم کو قرار دیا گیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہم اس کے اوپر فخر و افتخار کریں، بلکہ یہ تو ایک یوں سمجھیے کہ بہت بڑی مسئولیت اور بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ اس کام کو انجام دیا جائے۔ اور یہ شروعات میں نے اس لیے کی کہ ہمارے مفتی یوسف صاحب نے بتلایا کہ اب چونکہ یہاں مدارس میں سے فارغ ہونے والے طلبہ کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں بات یہ بنی کہ بہت سے وہ ہیں جو پڑھانے کا سلسلہ نہ رکھتے ہوئے وہ کسی نہ کسی جو ہے مشغلے میں، کسی ملازمت میں، کسی اور تجارت وغیرہ میں لگ جاتے ہیں، اور جو پڑھا ہوا ہے اس سے ان کی ذات سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ حالانکہ ضروری ہے کہ آدمی پڑھنے کے بعد پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے۔ آپ اپنی معاش کے لیے کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی ملازمت کر رہے ہیں، کوئی اور سلسلہ معاش کا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھانے کا سلسلہ ختم کر دیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مزاج کیا تھا؟ وہ معاش کے لیے ان کے اپنے اپنے سلسلے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ علم کا کی نشر و ارشاد کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی طرف سے بصرہ کے گورنر تھے، اسی گورنری کے زمانے میں روزانہ ان کا درس حدیث کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ یہ ابو جمرہ والی وہ روایت جس میں عبد القیس والے وفد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ اسی زمانے کا ہے، اسی وقت کا ہے۔ گویا پڑھا بھی رہے حدیث اور گورنری بھی کر رہے ہیں، امامت بھی کر رہے ہیں ساتھ۔ وہاں کتاب الجمعہ میں جہاں یہ آتا ہے، ایک دور بہت سخت بارش ہوئی اور جو ہے جمعہ کے لیے اذان دے رہا تھا مؤذن، تو اس وقت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یوں بھی کہا کہ ساتھ میں یوں بھی کہو الصلاۃ فی النعال۔ اس نے یہ کہا تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اچمبے سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے کیا دیکھتے ہو ایک دوسرے کو؟ یہ بات اس ذات نے کہی ہے جو ہم سب سے بہتر ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کا گورنری کا معاہدہ ہے لیکن علم کی اشاعت میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے علی اور اپنے جو ہے آزاد کردہ غلام اکرمہ، جو آپ کے خاص شاگرد ہیں، ان سے کہا جاؤ ابو سعید خدری سے حدیث سنو۔ چنانچہ یہ ان کے باغ میں گئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں پانی پلا رہے تھے، انہوں نے جا کے سلام کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا کہ آپ سے حدیث سننے کے لیے؟ وہ پانی پلانا چھوڑ کر حضرت جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے ایک درخت کے ساتھ جو ہے اس کی تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر، گوٹ لگا کر بیٹھ گئے اور حدیث بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ حضرات صاحب، میں یہ عرضہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے پاس معاش کا کوئی دوسرا اگر ذریعہ ہے تو ہم علم کی اشاعت کا کام نہیں کرتے۔ وہ علم کی اشاعت کو بھی ہم نے کیا بنایا؟ ذریعہ معاش بنایا۔ تو یہی تو گڑبڑ کی بات ہے، اس کی تو ہمارے اسلاف اجازت نہیں دیتے۔ ہمیں ہم تنخواہ لیتے ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن ہماری یہ تنخواہ جو ہے یہ ہم پڑھا رہے ہیں اس کے معاوضے کی نیت سے نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے تو ہمارے متقدمین فقہا نے جو ہے علم دین کے پڑھانے کے اوپر معاوضہ، قرآن کی تعلیم کے اوپر معاوضہ لینے کی اجازت نہیں دی۔ ائمہ ثلاثہ اناب کا مسئلہ یہی ہے، لیکن متاخرین احناف نے اس کی اجازت دی. ہمارے حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے دونوں میں تطبیق دیتے ہوئے یوں فرمایا کہ بھائی اہل علم جو دین کی خدمت کر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں وہ تو یوں سمجھے کہ بھائی ہم جو ہے ان کی اولاد کو علم پڑھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں مشغول کیے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں اپنی اور اپنے اہل و عیال اور ہمارے ماتحتوں کی کفالت کے لیے کمانے کا موقع نہیں ملتا, یہ لوگ ہمارا تعاون کر رہے ہیں. اور وہ لوگ بھی یہی سمجھے کہ یہ ہمارے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں, ہم ان کی خدمت, اس کو تنخواہ نہ سمجھا جائے, خدمت سمجھا جائے. تو مجھے یاد ہے میری طالب علمی کے زمانے میں اور فراغت کے ایک مدت تک کسی بھی عالم سے جب کوئی سوال کرتا تھا کیا کر رہے ہو تو جواب یوں دیتا تھا فلاں جگہ خدمت کر رہا ہوں. آج بالاتفاق ہر کسی کو بھی پوچھ لو کیا کر رہے ہو, فلاں جگہ نوکری کر رہا ہوں. ذہنیت بدل گئی, ذہنیت بدل گئی اور اس کا اثر کام پر بھی آیا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں دین کا یہ کام جو ہے خالص اللہ کی ذات کے لیے انجام دینا ہے, اور اپنے معاش کے لیے چاہے جو ذریعہ اختیار کیا ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اشاعت علم کا کام ہماری ذات سے نہ ہو. روزانہ ایک گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, دو گھنٹے, کچھ نہ کچھ وقت نکال کر یہ سلسلہ اہل علم کو جاری رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ بھئی اپنے آپ کو علم سے بالکل لیا جو ہے کاٹ لیں. تو بہرحال ایک تو یہ ضرورت ہے اس وقت یہاں ایک جو ماحول بنتا جا رہا ہے کہ فراغت پانے والے دوسرے مشاغل میں مشغول ہونے کے بعد علم سے اپنا کوئی واسطہ نہیں رکھتے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ سالہا سال تک ان مدارس نے آپ کو پڑھانے کے لیے جو مصاری برداشت کیے, آپ پر اساتذہ نے جو محنتیں کی, وہ سب ضائع ہو رہا ہے. اور امت نے اس کے لیے جو قربانیاں دی تھی آپ ان قربانیوں کو بھی ضائع کر رہے ہیں. نہیں, آپ کی شخصیت جو ہے وہ تو امت کا مشترکہ سرمایہ ہے, اس پر آپ کو اکیلے کو اختیار نہیں ہے بلکہ پوری امت کو اختیار ہے, پوری امت آپ کی مالک ہے. آپ کو چاہیے کہ علم دین کی اشاعت میں اپنے آپ کو لگائیں. تو پہلی بات تو یہ میں عرض کروں گا کہ ہر عالم کو چاہیے کہ کسی نہ کسی بہانے سے یہ علم کی اشاعت, کسی نہ کسی طریقے سے علم کی اشاعت کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے. اگر بڑوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کرے, اپنے محلے میں ہے تو بھائی وہاں جو لوگ ہیں ان کو قرآن پڑھنا سکھائے, ان کو قرآن صحیح کرائے, نماز صحیح کرائے. یہ چیزیں مختلف شکلیں ہیں. اور جو باقاعدہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو تو یہ سعادت حاصل ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دین کے اس خدمت کو انجام دیتے ہوئے جو ہے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے مضبوط کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے. آج ہم نے ان کاموں میں لگ کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ سے بالکل بیگانہ کر لیا. ہمارے اسلاف کا جو مزاج تھا, وہ یہ تھا کہ وہ اپنے معمولات کے بڑے پابند تھے, یعنی اپنے دینی کام کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ, اپنا تعلق مضبوط بھی کر رہے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ, ہمارے ماضی قریب کے ابھی قریب کے جو اکابر ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ, ان کا علمی مشغلہ جن لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے جو سہارنپور میں رہے ہیں وہ خوب جانتے, اور جو اہل علم وہاں نہیں گئے لیکن آپ کی جو تالیفات تصنیفات وہ ایک لمحے کو بھی وہ ضائع نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود آپ کی تلاوت کا معمول یہ تھا, ایک مرتبہ میرا زامبیا جانا ہوا, حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب معتالہ رحمتہ اللہ علیہ جو حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ کے خاص خادم تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا بتائیے حضرت شیخ کا تلاوت کا معمول کیا تھا. تو انہوں نے جواب میں فرمایا ان سارے علمی مشاغل کے ساتھ حضرت روزانہ 8-9 پاروں کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. یہ ہمارے حضرت مفتی صاحب, مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے علمی مشاغل جنہوں نے آپ سے پڑھا ہے جو آپ کے پاس رہے ہیں جانتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے مجھ سے خود بتلایا کہ ان کے بنگلہ دیش کے سفر میں ایک مولانا سے ملاقات ہوئی جنہوں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہاں مزار العلوم کے اندر ابتدا میں پڑھا تھا. تو کہا حضرت مفتی صاحب دوران درس طلبہ کو تاکید کرتے رہتے تھے کہ قرآن کی تلاوت بکثرت کرو. تو کہا جب بہت زیادہ تاکید کی کہ میں چھوٹا تھا اور بے تکلف تھا, میں نے عرض کیا حضرت آپ کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ کہا بھئی یہ تو اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ ہے, تمہیں اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو کہا پھر ہم نے عرض کیا آپ بتلا دیئے تاکہ ہم کو بھی کچھ جو ہے سیکھنے کو ملے. تو بس فرمایا کہ روزانہ 15 پاروں کی کم از کم تلاوت کر لیا کرتا ہوں. تو سارے جو ہے افتا کے مشاغل, آج ہمارا کیا حال ہو گیا, جو لوگ یہ عربی مدارس میں تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں, حدیث کی کتابیں, تفسیر کی کتابیں, فقہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں, پوچھ لیجئے حافظ ہیں لیکن ان سے پوچھو کہ آپ کی روزانہ کی تلاوت کی مقدار کیا ہے, دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, ایک پارا بھی نہیں ہوگا, آدھا پارا بھی نہیں ہوگا, اقرار کرتے ہیں. اور جو لوگ مکتب کے اندر یہ خدمات انجام دیتے ہیں, حالانکہ ان کے مکتبی خدمت انجام دینے میں 2-4 گھنٹوں کا ہی معاملہ ہے, باقی سارا وقت ان کا خالی ہے, لیکن ان کو بھی تلاوت کی فرصت نہیں. تلاوت قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق, ہمارے اسلاف کا مزاج تو یہ تھا کہ جو قراء تھے یعنی قرآن پاک کے حافظ تھے, ان کی روزانہ کی تلاوت کی کم سے کم مقدار جو ہے ایک منزل ہوا کرتی تھی. فمی بے شوق وہ عموماً حضرت جو ہے معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان دونوں حضرات کو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا, ایک کو یمن کے ایک علاقے کا جو ہے ذمہ دار بنا کر دوسرے کو دوسرے علاقے کا, اور دونوں کو تاکید بھی فرمائی تھی کہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں, چنانچہ ان میں سے ہر ایک جب اپنے علاقے کے دورے پر نکلتا تھا تو ضرور اس بات کا اہتمام کرتا تھا کہ دوسرے سے ملاقات ہو. ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے کے دورے پر نکلے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے پہنچے تو پہلے تو دیکھا کہ وہاں ایک آدمی لایا گیا ہے, پیچھے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, پوچھا کیا بات ہے, کیا ہے یہ؟ تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے ایمان یہودی تھا, مسلمان ہوا تھا, پھر مرتد ہو گیا, اب اس کو لایا گیا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا پہلے اس مرتد کی جو سزا ہے, من بدل دینہ فاقتلوہ, پہلے اس پر جاری کرو تب میں اپنی سواری سے نیچے اتروں گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آپ تو ذرا نیچے اتر جائیے, یہ اس کو لایا ہی گیا ہے اس کے لیے, یہ تو ہو کر کے رہ گیا, لیکن نہیں. خیر اس کے بعد آپس میں جو گفتگو ہوئی تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی روزانہ کی تلاوت کا جو معمول ہے آپ کس طرح اس کو کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فرمایا کہ تفوقہ تفوقاً, تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں, یعنی 24 میں رات اور دن میں چلتے پھرتے اس کو میں پورا کر لیتا ہوں. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا معمول ہے؟ کہ میں تو رات کے ابتدائی حصے میں سوتا ہوں, اس کا کچھ حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ جاتا ہوں, اور نماز میں اپنے قرآن کا پورا میرا روزانہ کا جو پڑھنے کا روزانہ کی جو مقدار ہے وہ پوری پڑھ لیتا ہوں. اور فرمایا کہ میں احتسب نومتی کما احتسب قومتی, کہ میں جس طرح نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے اللہ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتا ہوں, سونے میں بھی اللہ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتا ہوں. یہی احتسابی کیفیت جو ہے بزرگوں کی خدمت میں رہ کر کے حاصل کی جاتی ہے, کہ یہ طبعی امور جو ہے طبعی اعمال, طبعی افعال, سونا کھانا پینا, ان کے اندر بھی ایسی نیتیں ہم کو وہ حضرات سکھلا دیتے ہیں اور اس کا ہم کو عادی بنا دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ افعال بھی دین کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کرتا ہوں, اپنے طلبا کو بتاتا ہوں, دیکھو یہ ملاقات ہوئی تو کیا گفتگو کیا ہوئی, آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں, آپ کتنا پڑھتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک عالم کی دوسرے سے ملاقات ہو کے کیا کہے گا, آپ کی کتنی تنخواہ ہے؟ وہ پوچھے گا آپ کی کتنی تنخواہ ہے؟ میں کہتا ہوں دیکھو موضوع ہی بدل گیا, مزاج بدل گیا, سوچ بدل گئی. ان کی سوچ دین کی خدمت تھی, تو ہر وقت یہی چیز ان کے ذہن میں رہا کرتی تھی. آج ہماری جو ہے ذہن میں سے یہ چیز نکل گئی اور دوسری چیزیں داخل ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگی کا ایسا مشن اور ایسا مقصود بنائیں کہ 24 گھنٹے یہی چیز ہمارے اوپر سوار رہنی چاہیے. تو بہرحال قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو, سنتوں کی اتباع اور پیروی کا اہتمام ہو, اور بھی عبادات کا ایسا اہتمام ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ اور تعلق قائم ہو جائے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے جب کچھ چیز بیان کرتے ہیں تو اس کا جو اثر ہونا چاہیے سننے والوں پر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ عمل کے معاملے میں ہماری وہ کمزوری وہاں جو ہے اپنا اثر ڈالتی. حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کی سوان عربی میں ایک صاحب ہیں عبد الماجد گوری, انہوں نے لکھی ہے. اس سوانح کو دمشق کے ایک جو ہے ادارے دار ابن کثیر نے شائع کیا. اس سوانح کا مقدمہ جو ہے وہ دمشق یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے جو ذمہ دار ہیں ڈاکٹر سعید الحق انہوں نے لکھا ہے. اس میں انہوں نے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ جس زمانے میں وہاں شام کی حکومت نے آپ کو رجال الدعوت والفکر کے عنوان پر جو ہے مقالات پیش کرنے کے لیے دعوت دی, اس وقت آپ جوان تھے, عمر زیادہ نہیں تھی, وہاں جو آئے مکہ شام میں جب آئے تو حکومت کی طرف سے آپ کے قیام کے لیے جو ہے 5-star ہوٹل کے اندر انتظام کیا گیا. تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ میں تو ایک مولوی آدمی ہوں, مجھے 5-star ہوٹل میں میرا جی نہیں لے گا, کسی مسجد کے اندر جو ہے کسی کمرے میں میرے لیے انتظام کر دیا جائے. چنانچہ دمشق کے ایک علاقے کی مسجد کے اندر اس کا انتظام کیا گیا. وہ لکھتے ہیں کہ جب وہاں ہال کے اندر اپنا مقالہ پیش کرنے کے لیے آتے تھے تو اس سے پہلے شام کے بڑے بڑے علماء پہلے سے آ کر کے بیٹھ جاتے تھے, حالانکہ وہ عمر میں ان سے بڑے تھے, لیکن چونکہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو رجوع اور انابت اللہ اہل اللہ کی صحبت کے نتیجے میں ان کو حاصل تھا, اس کا اثر تھا کہ یہ حضرات آپ کی طرف اتنے متوجہ تھے. اور پھر جو ہے اسی ضمن میں انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ وہاں دمشق کے ایک مسجد کے اندر ایک بزرگ امامت کرتے تھے شیخ علی دقر. وہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے. دمشق سے لوگ امڑ امڑ کر ان کی تفسیر میں شریک ہونے کے لیے آتے تھے. مسجد چھوٹی تھی, لوگ باہر چٹائیاں بچھا کر بیٹھتے تھے. بات تو وہ ہوتے تھے دور اتنے ہوتے تھے کہ وہاں آواز نہیں پہنچتی تھی, لیکن کہا تاثیر کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے, ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہوتی تھی. ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا, حضرت ہم بھی قرآن کا درس دیتے ہیں اور ایسے عجیب و غریب نکات بیان کرتے ہیں جو آپ کی تفسیر میں بیان نہیں ہوتے, اس کے باوجود ہماری تفسیر میں وہ تاثیر نہیں ہے جو آپ کی تفسیر میں دیکھی جاتی ہے. جواب میں کہا, بیٹا تمہاری تربیت کے لیے کہتا ہوں, میں روزانہ تہجد کی نماز میں 10 پاروں کی تلاوت اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تفسیر کے ذریعے سے اپنے بندوں کو فائدہ پہنچائے. تو حقیقت تو یہ کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا, عنابت ہوگی, اتنا ہی ہمارے کاموں کے اندر تاثیر ہوگی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے ہمیں اہتمام سے کوشش کرنی چاہیے, اپنے علاقے کے اہل اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہیے. آج یہ سلسلہ ختم ہو گیا, ہم اپنی نسبت اپنے اکابر دیوبند کی طرف کرتے ہیں, لیکن اکابر دیوبند کی جو تدریسی خدمات ہے اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, اسی کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں. ان کی باقی چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنے تذکیر کے لیے اور اسی طریقے سے اصلاح کے لیے جو تعلقات قائم کیے تھے اور جو محنتیں اور ریاضتیں کی, اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا. ضرورت ہے اس کا اہتمام کیا جائے. آج اس کی کمی کی وجہ سے ہمارے طبقے کے اندر جو ہے دیانت اور امانت کا معیار بہت گھٹ گیا ہے, ختم ہو گیا. یوں سمجھیے پہلے زمانے میں یہ حال تھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے آبیتی میں لکھا ہے, حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق, کہ دوران درس اگر کوئی ملنے والا ملاقات کے لیے آ جاتا تھا تو کہا آپ کی کتاب میں چٹھی رکھی ہوئی ہوتی کاغذ کی پرچی, آپ اس کے ساتھ بات کرنے سے پہلے وقتا نوٹ کر لیتے تھے, اور وہ بات پوری کر کے جب جاتا تھا تو پھر وقتا نوٹ کر لیتے تھے, اور روزانہ کے اندر کبھی تو پورے مہینے میں اس طرح کا وقت جمع کر کے اگر آدھے دن سے کم ہوتا تو اپنے آدھے دن کی تنخواہ کٹواتے تھے. یہ حضرت, یہ تو عام معمول تھا ہمارے اسلاف کا. ہمارے حضرت مفتی صاحب نے خود مجھ سے بیان کیا تھا کہ مظاہر کے اندر جو مطبخ کے ناظم تھے, مولانا کا نام میں بھول رہا ہوں, کہا کہ جب کھانا پکتا تھا تو خود نہیں چکھتے تھے, چکھانے کے لیے کسی طالب علم کو بلاتے تھے اور اس سے چکھوا کر پوچھتے تھے کیسا ہے, اتنی اہلیہ. اور ان کا بیٹا جو ہے اس کو مدرسے والوں نے مطبخ کے اندر رکھا تھا کام کے لیے, گویا اس کی نوکری تھی. وہ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا تھا, انہوں نے وہاں دفتر کے اندر شکایت کی کہ یہ برابر اپنا کام نہیں کرتا, تو اس کو وہاں سے ہٹا گیا, نکال دیا, معذور کر دیا. تو جب اس دن گھر آئے تو بیٹا کہتا ہے کہ آپ نے مجھے نکلوا دیا, اب آپ کے سر پڑوں گا. تو جواب میں کہنے لگے کہ سر تو پہلے دن سے پڑا ہوا ہے, پڑا میں تجھے بھگتوں گا لیکن حرام طریقے سے تجھے کھانے کی اجازت نہیں دوں گا. یہ ہمارے اسلاف کا مزاج تھا. آج دیانت اور امانت کا معیار اتنا گھٹ گیا ہے کہ اہل مدرسہ چندہ حاصل کرنے کے لیے طلبا کی تعداد یہ وہ سب کس طرح تیار کی جاتی ہے سب جانتے ہیں. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ہمارے اسلاف کی یہ اوصاف اور یہ خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ ہمارا ربط ہونا چاہیے دین کی نسبت پر. لوگوں کے اندر کیا حالات ہیں, شمائل ترمذی میں جہاں حضرت جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں حضرت علی حضرت حسین سے انہوں نے بیان, حضرت حسین نے بتلایا کہ میں نے اپنے ابا سے اس کے علاوہ بھی پوچھا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی حالات اس میں یہ ہے کہ یسل الناس اما فی الناس, کہ لوگوں کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں. باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو ہے اس کی تفتیش کرتے تھے, معلومات حاصل کرتے تھے, کوئی اچھی چیز ہوتی تھی تو اس کی تقویت کرتے تھے, اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے, کوئی بری بات ہوتی تھی تو اس کو ختم کرنے کا اہتمام کیا جاتا تھا. مطلب یہ کہ معاشرے کے اندر اس وقت تک کیا حالات ہیں, کیا ماحول چل رہا ہے, وہ برابر ان کی نگرانی میں ہوا کرتا تھا, ان کے علم میں ہوا. آج تو ہم غافل ہیں, لوگ شادیوں میں کیا کیسی کیسی رسمیں ایجاد کر رہے ہیں اور اس کی پابندی کر رہے ہیں, موت میت کے اندر کیا ہو رہا ہے اور دوسری لائنوں کے اندر کیا شریعت کے خلاف امور ہو رہے ہیں, ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں, اور نہ اس کی طرف جان دیتے ہیں نہ اس کی طرف تنبیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بخاری شریف میں ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا جو آخری سفر ہوا مدینہ منورہ کا, اس کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی, وہ ایک مرتبہ چل رہے تھے راستے میں, بالوں کا ایک گچھا مصنوعی چوٹی گری ہوئی دیکھی, آپ نے شرطی سے کہا, اس نے اٹھا کر آپ کے ہاتھ میں دی, آپ اس کو لیے ہوئے مسجد نبوی میں آئے اور ممبر پر تشریف لا کر وہ مصنوعی چوٹی کا گچھا ہاتھ میں ہے اور یوں ارشاد فرما رہے ہیں, اینا علماؤکم, تمہارے علماء کہاں ہیں. گویا اگر علماء نے اپنا فرض منصبی انجام دیا ہوتا تو آج اس کی نوبت نہ آتی. فرمایا میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایسا کام کوئی مسلمان عورت کر سکتی ہے, تو یہودیوں کی حرکت ہو سکتی ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم اہل علم کو اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے پورے طور پر چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. خود اپنا معاملہ نمبر اول پر درست ہونا چاہیے, اور نمبر دو پر جو ہے ان ساری ذمہ داریوں کی طرف توجہ, مکتب کے اندر جو تعلیم دے رہے ہیں ان کی بھی, ان کا فرض منصبی ہے یہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دیں, ان کو آداب سے اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے پوری محنت کرنی چاہیے اور بڑی محبت سے ان کو سمجھانا چاہیے, ان کے اوپر سختی مار پٹائی, اگرچہ یہاں تو حکومت کا قانون ہی ہے, کوئی کرنے جائے گا تو خود ہی بھگتے گا, لیکن ہمارے علاقوں میں ہندوستان وغیرہ کے اندر بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں. یہ دنیا دار لوگ جو ہے اس کو باقاعدہ پیش کرتے, دیکھو یہ کس طرح یہ جو ہے مذہب والے اس طرح کے طالب بچوں کے ساتھ زیادتی کر دیں, حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی, بلکہ شریعت نے تو اس کو تان و تشنیع کرنے کی بھی اجازت نہیں دی. یہ بھی ایک مزاج ہے ہمارے اہل مکہ، پڑھنے والے بچوں کو تانو تشنی کرتے ہیں، ایسے جملے بولتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس تعلیم اس بچے کا دل جو ہے اپنے استاد سے ہٹ جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، بھلا اس کو کیا علم آئے گا. بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی باندی اگر زنا کرے تو اس کے اوپر حد جاری کرے، پھر زنا کرے تو بھی حد جاری کرے، آگے فرما دے حد جاری کرے ولا یسربھا، لیکن اس کو تانو تشنی نہ کرے. وہ باندھی باندھی ہے اور زنا کا ارتکاب کر چکی ہے کئی مرتبہ، اس باندھی تک کو تانو تشنی کرنے کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے. ان معصوم بچوں کے سامنے ان کے باپ کے متعلق، ان کی ذات کے متعلق، ان کے خاندان کے متعلق ایسے کڑوے جملے استعمال کرنا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ ہمیشہ کے لیے علم سے محروم ہو جاتا ہے. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ان چیزوں کا جو ہے جائزہ لیں اور اس کی طرف توجہ کریں. حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.